الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية شر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباغية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله صلوات على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله سبحانه وتعالى أيضا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صلوات على محمد وآل محمد برادران عزیز و خواران محترم گزشتہ سے پیوستہ کل جو باتیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے کچھ اور گزارشات ہیں کہ جو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کے ذہن میں ہوگا کہ کل جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا اس میں حج سے متعلق پروردگار عالم کی ایک ہدایت تھی کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل زامر یاتین من کل فج عمیق حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم پروردگار کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کی طرف دعوت دو بلاؤ لوگ آئیں گے پیدل بھی آئیں گے سواریوں پر بھی آئیں گے اور دور دراز کے علاقوں سے سفر کر کے حج کے لیے وہ آئیں گے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک سوال کیا کہ پروردگار میری آواز کہاں تک جائے گی تو پروردگار عالم نے جواب دیا تھا کہ ابراہیم آواز دینا پکارنا یہ تمہارا کام ہے اور پھر اس کا نتیجہ دینا یہ ہمارا کام ہے تم آواز دینے کے پابند ہو آواز پہنچانے کے پابند نہیں ہو آواز دینا ایک جاب ہے آواز پہنچانا اس کا رزلٹ جنریٹ کرنا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے جتنا ہم چاہیں گے وہ ہو جائے گا اور اس سے آگے کی تمہاری کوئی ذمہ داری ہے بھی نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کل کی مجلس کے اندر میں نے دوسرا اسی حوالے سے جب مجلس کنکلوڈ ہو رہی تھی جناب حاجرہ کے حوالے سے گزارش کی تھی کہ صحیح جناب حاجرہ نے کی اور اس کے بعد پھر اس کا رزلٹ نظر آیا حالانکہ پروردگار عالم اس کے علم میں بھی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پیاسے ہیں پروردگار عالم قدرت بھی رکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اس کی قدرت میں کوئی کمی ہے کہ جو آہستہ آہستہ اس کمی کو پورا کر کے پروردگار عالم نے قدرت حاصل کرنا ہے دس از ناٹ دا کیس پروردگار عالم علی کل شئ قدیر ہے مگر پروردگار عالم نے اس پورے واقعے کے ذریعے سے ہمیں اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ دیکھو اگر تمہارا اسماعیل پیاسا ہے تو پانی حاصل کرنے کے لیے تمہیں ایفرٹ کرنا پڑے گی کوشش تمہیں کرنی ہے یہ اس دنیا کا ڈیزائن ہے کہ جو پروردگار عالم نے بنایا ہے اگر تم اس کو سمجھ لو تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے اس دنیا کے اندر پروردگار عالم نے ویری سوری ٹو سے عیاشی کے لیے نہیں بھیجا ہے یعنی اگر یہ کسی کے ذہن میں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس دنیا میں رہنے والوں کو مختلف سفرنگز کا سامنا کرنا پڑتا ہے پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہارڈ شپس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مائی ڈیئر یہ تو آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے یہ تو مس کانسیپشن آپ کی طرف سے آپ کو کس نے کہا تھا کہ اس دنیا کے اندر آپ کو عیاشی کے لیے بھیجا گیا ہے ہمیں عیاشی کے لیے بھیجا گیا ہے یہ دنیا بہرحال دنیا ہے جنت نہیں ہے وہ نتیجہ جو اس دنیا کی ایفرٹس کے بعد وہاں پر ملنے والا ہے اس کو اگر آپ دنیا میں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو دنیا از ناٹ این آئیڈیل ورلڈ، یہ آئیڈیل جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہر چیز انسان کے لیے ایسی ہو کہ جو بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو. آپ اس کے اندر ریلیٹو کچھ کمفرٹس ڈیولپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے، آپ کچھ بھی کر لیں، بہرحال جوانی کو بڑھاپے میں تبدیل ہو جانا ہے، بہرحال صحت کو بیماری کے اندر تبدیل ہونا ہے، بہرحال زندگی کو موت کی طرف جانا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جو معصومین نے ایلوبریٹ بھی کیے، ایکسپلین بھی کیے. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جان بوجھ کر بیمار ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان جلد سے جلد بوڑھا ہو جائے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر مرنا ہی ہے تو اپنی زندگی کا ابھی ہی خاتمہ کر دیا جائے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے. مگر بالآخر ان تمام تر چیزوں کو کنکلوڈ ہونا ہے، انسان کی زندگی نے بالآخر اختتام کی طرف جانا ہے. جتنی زندگی انسان کو اس دنیا میں ملی ہے اس کے اندر اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آبجیکٹیو کو واضح طور پر ڈٹرمن کرے کہ وہ ہے کیا، اور پھر اس آبجیکٹیو کو حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرے. قرآن مجید کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو پروردگار عالم نے بہت واضح طور پر اس بارے میں بیان کر دیا ہے. ایک آیت میں آپ کے سامنے سورہ نجم کی رکھوں گا اور ایک آیت سورہ رات کی، اور ان دونوں آیتوں کو آپ ملائیے اور اس کے بعد نتیجہ آپ خود نکال سکتے ہیں. خاص طور پر جو میرے نوجوان دوست ہیں وہ بہت آسانی کے ساتھ رزلٹ کو انفر کر سکتے ہیں. پروردگار عالم فرماتا ہے، یہ سورہ نجم کی آیت ہے، ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ قرآن ہے، پروردگار عالم نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی ہے کہ اگر ایک انسان یہ کہے کہ یہ کیا بات ہوئی، کیا اسلام قبول کرنے کے بعد بھی ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، تو آپ کیا شارٹ کٹ کی تلاش میں تھے؟ دیر از نو شارٹ کٹ. اگر آپ شارٹ کٹ کی تلاش میں تھے، ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، تو کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. پروردگار عالم نے واضح طور پر اعلان کر دیا، لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. موحد انسان کہ جو خدا پر یقین رکھتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یقیناً یہ صلاحیت بھی مجھے پروردگار نے دی ہے. کوشش کرنے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ وہ ایتھیس نہیں ہوگا. اگر وہ مومن ہے، اگر وہ خدا پر یقین رکھتا ہے، تو وہ تمام تر باؤنٹیز کو خدا کی طرف سے سمجھتا ہے کہ یہ بلیسنگز خدا کی طرف سے ہے. مگر سوال یہ ہے کہ بالآخر انسان کو کوشش کرنی ہے یا کوشش کے بغیر سارے نتیجے اس کو مل جائیں گے. اگر وہ دعا بھی کرتا ہے تو اس دعا کا نتیجہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ اے پروردگار، جو میں کوشش کر رہا ہوں وہ رزلٹ اورینٹیڈ ہوں، اے پروردگار اس کے نتیجے میں مجھے وہ فروٹ مل جائے کہ جو میں چاہ رہا ہوں. دیکھیے برادران عزیز، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ایک کتاب آیت اللہ جعفر سبحانی کی، ان کی اس کتاب کا اردو ترجمہ ہوا عظیم لوگوں کی کامیابی کے راز، یعنی وہ سکسیزفل لوگ ہیں اپنے کیریئر کے اندر، تو کیا سیکرٹس ہیں کہ جن کو انہوں نے فالو کیا اور ایز اے ریزلٹ دے بیکیم سکسیزفل. کیا آیت اللہ جعفر سبحانی کی یہ کتاب مجھے اس لیے بہت پسند ہے کہ میں نے اپنے ٹین ایج میں پہلی مرتبہ اس کتاب کو پڑھا تھا. میں ہائیلی ریکمینڈ کرتا ہوں. مجھے نہیں معلوم اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہوا یا نہیں ہوا، اگر نہیں ہوا تو ہونا چاہیے. واقعا بہت اچھی کتاب. اس کتاب کے اندر بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا، ایک پورا چیپٹر اسی پر ہے، اور اس کے آگے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا انہوں نے اسی آیت کو کوٹ بھی کیا ہے، ان لیس للانسان الا ما سعى، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. میں کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس کے اندر انہوں نے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کا ایک واقعہ نقل کیا، اور اس واقعے کے اندر ہے کیا؟ دیکھیے مولا کائنات کی زندگی کا وہ زمانہ کہ جو انہوں نے شہر کوفہ کے اندر گزارا، کوفہ یعنی ظاہری خلافت کا زمانہ ہے. مدینہ سے مائگریٹ کر کے کوفہ مولا کائنات آ چکے. کوفہ آنے کے بعد امیر المومنین دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں کہ کچھ افراد ہیں کہ جو مسجد کوفہ کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے ہیں، دے آر بیگنگ، آپ اللہ کے نام پر دے دے بابا. یہ تو اب بہت سارے تو محاورے ہوتے ہیں علاقوں کے اعتبار سے، ظاہر ہے کہ مجھے اندازہ ہے کہ یہاں پر اگر کوئی بھیک مانگتا بھی ہوگا کینیڈا کے اندر تو اسٹائل دوسرا ہوگا، تو ریوائٹلائزیشن بھی ہو جاتا ہے بہت سی جگہوں پر. یہ ہم لوگ جب ایم بی اے کر رہے تھے تو مجھے ہمارے پروفیسر نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ایک جگہ پر کوئی صاحب تھے اور وہ بھیک مانگ رہے تھے, تو انہوں نے یوں کہا ہے کہ ایکسکیوز می. ایکسکیوز می کے ساتھ پاکستان میں بھیک مانگنے والا تو کبھی گفتگو نہیں کرتا, مگر یہ کہ یہ بھی اسٹائل ہو جاتا ہے, ریوائٹلائزیشن کا ایک فیز آ جاتا ہے تو اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے. امیر المومنین کیا آبزرو کرتے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں کہ مسجد کوفہ کے باہر کچھ افراد بھیک مانگ رہے ہیں, دے آر بیگنگ. اچھا کیا کیس ہے, کیا ان کی آنکھیں نہیں ہیں, آنکھیں بھی ہیں, کیا ان کے پیر نہیں ہیں, پیر بھی ہیں, ہاتھ نہیں ہیں, کرپلڈ ہیں, نہیں, ہینڈیکیپ نہیں, ایشو کیا ہے, کس وجہ سے یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہیں؟ تو مولا کائنات نے کسی سے سوال کیا اور پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے, یہ لوگ بھیک کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو جواب ملا کہ یا علی یہ لوگ ہیں رجال الحق. اب آپ ذرا ٹائٹلز بھی دیکھیے, رجال الحق کا ترجمہ کیا ہوگا, مردان حق, یعنی حق والے لوگ ہیں. کیا مطلب ان کے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے؟ کوئی ہاتھ پیر کچھ بھی نہیں ٹوٹے ہوئے, بالکل صحیح ہیں, مگر یہ لوگ ہیں مردان حق. امیر المومنین پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تو صحیح کہ ان میں حق والی کون سی بات ہے کہ جس کی وجہ سے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ مردان حق ہیں؟ اور مت بھولیے گا واقعا علی کو حق ہے کہ وہ سوال کریں کہ ان میں حق والی کون سی بات ہے, اس لیے کہ علی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کہہ چکے ہیں کہ الحق مع علی و علی مع الحق, کہ حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. تو مولا کا تو واقعا حق ہے کہ پوچھیں بتاؤ تو صحیح کہ ان میں حق والی کون سی بات ہے کہ تم اتنے فخر کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ یہ علی یہ مردان حق ہے, رجال الحق ہے. تو جواب یہ ملا کہ یا علی ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ رجال الحق ہیں, اگر کوئی ان کے سامنے روٹی ڈال دیتا ہے تو یہ کھا لیتے ہیں ورنہ صبر کرتے ہیں. سبحان اللہ, خیرت کا نام جنو رکھ دیا, عجیب معاملہ ہے. یعنی اگر ان کو کوئی روٹی دے دیتا ہے تو یہ کھا لیتے ہیں, ورنہ پھر کیا کرتے ہیں, صبر کرتے ہیں. یعنی صبر جو اتنی ہائیسٹ کوالٹی ہے ایک مومن کی, اس کو لے جا کر کہاں پر فٹ کر دیا کہ وہ بھیک مانگ رہا ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, وہ محنت کر سکتا ہے مگر وہ نہیں کرنا چاہتا, اور اب اگر کوئی اس کے سامنے روٹی ڈال دے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے, وہ کھا لے گا ورنہ کیا کرے گا, صبر کرے گا. تو امیر المومنین نے کیا کیا, مولا کائنات نے اس موقع پر کیا کیا, گئے ایسا کیا کہ اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھا, تھپ تھپایا اور کہا کہ ویل ڈن ماشاء اللہ, ہاں یہ ہوتے ہیں مردان حق, رجال الحق. امیر المومنین نے جو ریئیکشن دیا ہے وہ ویسا ہی ہے کہ جو علی کو دینا چاہیے تھا. جواب کیا تھا ان کا, مولا کا سوال یہ تھا کہ یہ بتاؤ ان میں حق والی کون سی بات ہے. جواب ان کی طرف سے یہ تھا کہ حق والی بات یہ ہے کہ کوئی روٹی دے تو یہ کھا لیتے ہیں, اور اگر نہ دے تو یہ صبر کرتے ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں کوفہ کے کتے بھی ایسے ہی ہیں, اگر ان کے سامنے کوئی ہڈی ڈالے تو کھا لیتے ہیں, اور اگر نہ ملے تو پھر صبر کرتے ہیں. کسی کو اس بات کا حق نہیں ہے کہ وہ معاشرے پر خامخواہ بوجھ بنے, اس بات کا حق کسی کو نہیں ہے. امیر المومنین کہتے ہیں ان سب کو منتشر کر دیا جائے, یہاں سے یہ ہٹیں جائیں, اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں, محنت کریں, پھر اگر اس کوشش کے باوجود ان کو نہ ملے تو ٹھیک ہے, یہ ڈیزرونگ ہے, ورنہ تو آپ کیا پروفیشنل بیگنگ کو سوسائٹی کے اندر انکریج کرنا چاہتے ہیں؟ امیر المومنین نے اس کو ڈسکریج کیا ہے. آپ غور فرمائیے, ان لیس للانسان الا ما سعى, انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ کوشش کے بغیر اس کو نتیجہ ملے گا, جیسے کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ وہ چھپر پھٹے گا اور اس کا رزق نازل ہو جائے گا, دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن, اور اگر ایسا ہو گیا تو خرچہ اور بڑھ جائے گا, مینٹیننس کا خرچہ اور بڑھ جائے گا. دیکھیے برادران عزیز, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, پانچویں امام کے حوالے سے بھی اور چھٹے امام کے حوالے سے بھی بعض علماء نے اس کو لکھا, خود اپنے زمانے میں وہ اپنے فیلڈ کی طرف کہ جہاں پر کچھ ان کی زمینیں تھیں مدینہ منورہ کے اندر, مکہ کا معاملہ الگ ہے, وہاں پر تو غیر ذی زرع, آج کل تو خیر ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہاں پر بھی کچھ نہ کچھ زراعت ہو جاتی ہے, لیکن مدینہ منورہ وہاں پہ تو کلٹیویشن ہوتی تھی, لینڈ بھی فرٹائل, تو وہاں پر بہت سارے کھیت وغیرہ تھے. پانچویں امام یا چھٹے امام دونوں کے حوالے سے آیا کہ وہ جا رہے تھے اپنے کھیت کی طرف, اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے, اور راستے میں بعض صوفی مزاج افراد, ان میں سے کسی نے آ کر معصوم کو کرٹیسائز کیا. یہ جملہ کا میرے نوجوان دوست خاص طور پر توجہ کریں واقعی اس بات کی طرف, کرٹیسائز کیا اور یہ کہا آپ اور دنیا داری کے لیے جا رہے ہیں. یعنی اس کی نظر میں اگر کوئی کھیت میں جا رہا ہے, खेती बाड़ी करने के लिए जा रहा है, अपनी ज़मीन को लुक आफ्टर करने के लिए जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो दुनियादार है। इसका मतलब ये है कि वो खुदा परस्त नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि उसके अंदर तवक्कुल मौजूद नहीं है, वो खुदा के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता। ये क्या इन्फरेंस है, ये क्या नतीजा है कि जो निकाला गया वहाँ पर? उस बैगिंग को सब्र के साथ मिला दिया गया। यहाँ पर अगर कोई शख्स मेहनत कर रहा है तो उसको ये ताना दिया जा रहा है कि आप दुनियादारी के अंदर मसरूफ है। सवाल करने वाला कहता है कि इस मौके पर अगर आपको मौत आ जाए तो आपका होगा क्या? ये किसको सुनाया जा रहा है? इमाम मासूम को, पांचवें इमाम को सुनाया जा रहा है। अब पांचवें इमाम थे भी थोड़े जसीम, जब वो जा रहे थे पसीना पेशानी से बह रहा था और ये जुमला इमाम ने सुना। इमाम उस मौके पर उसकी तरफ रुक करके कहते हैं कि अगर, सुनिएगा उसका ऑब्जेक्शन क्या है, आप इस वक्त दुनियादारी के लिए जा रहे हैं, अगर आपको इस वक्त इस हालत में मौत आ जाए तो आपका आलम क्या होगा, आपका अंजाम क्या होगा? इमाम क्या जवाब देते हैं? इमाम जवाब ये देते हैं कि अगर इस हालत में मुझे मौत आ जाए, मेरी रूह कब्ज़ा आ जाए, तो मेरा आलम यह होगा कि गोया मैं इबादत परवरदिगार में मसरूफ़ हूँ और मेरा वक्त आखिर आ जाए। आप अंदाज़ा कीजिए बरादरान अज़ीज़, ये दीन प्रैक्टिकल दीन है, इसने इंसान को सुस्त नहीं बनाया है। अगर ख़ुद इंसान गलत नतीज ले ले तो वो ज़िम्मेदार है। और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ बरादरान अज़ीज़ कि ये इससे पहले भी अगर आप चले जाएँ, मैंने एक मौलाए कायनात के हवाले से वाकई आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, ये पांचवें इमाम के हवाले से, ख़ुद ख़त्मी मर्तबत इमाम हज़रत ख़त्मी मर्तबत अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम के हवाले से भी ये मिलता है। पैगंबर के ज़माने में पैगंबर अकरम तशरीफ़ फरमा थे और बाद सहाबा कराम भी मौजूद थे, और वाकया ये बता रहा है कि पैगंबर अकरम ने ये बात उस वक्त कही जब वो मस्जिद में नहीं थे, मस्जिद से बाहर थे, मस्जिद से बाहर किसी जगह पर बैठे हुए, सहाबा कराम भी तशरीफ़ फरमाए, और एक जवान वहाँ से निकला, उसके हाथ में कोई टूल था, बेलचा फावड़ा इस टाइप की कोई चीज़ कि जिससे पता चल रहा था कि वो मजदूरी करने के लिए जा रहा है, अर्निंग के लिए जा रहा है। उसको जाते हुए देखा और वन ऑफ द कंपेनियंस उसने कमेंट पास किया। वो कमेंट क्या था? वो कमेंट ये था कि काश इसकी ये जवानी, इसकी ये एनर्जी, इसकी ये तवनाई फी सबीलिल्लाह खर्च होती। अगर इसकी ये जवानी स्पेंड करता है ये खुदा की राह में, काश कैसा करता। यानी उसने नतीजा क्या निकाला? उसने नतीजा ये निकाला कि इस वक्त जो ये कर रहा है ये फी सबीलिल्लाह नहीं है। और पैगंबर अकरम उस मौके पर उसको काउंटर करते हैं। पैगंबर अकरम का तबसरा क्या है इसके ऊपर? पैगंबर अकरम फरमाते हैं, कह रहे अगर ये शख्स, सुनिएगा, अगर ये शख्स इसलिए जा रहा है कि अपने बीवी बच्चों का रिस्क हासिल करे इस मजदूरी के जरिए से, फहुआ फी सबीलिल्लाह, तो यह सबीलिल्लाह ही है। ऐसा नहीं है कि ये सबीलिल्लाह नहीं है, ये सबीलिल्लाह है। पैगंबर अकरम इतना कहकर रुक नहीं गए, उसूल पूरा समझाया। नंबर वन, अगर ये इस मेहनत के ज़रिए से, इस मजदूरी के ज़रिए से अपना, अपने बीवी, अपने बच्चों का, अपने फैमिली मेंबर्स का अगर रिस्क हासिल करने के लिए मेहनत कर रहा है, फहुआ फी सबीलिल्लाह, तो ये अल्लाह की राह में है। नंबर वन। नंबर टू, पैगंबर फरमाते हैं अगर इसके पास रिस्क है और ये इसलिए मेहनत कर रहा है कि अपने बीवी बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को थोड़ा और ज़्यादा कंफर्ट प्रोवाइड करे, कि इतना तो है मगर थोड़ा और ज़्यादा कंफर्टेबल कर दे उनकी ज़िंदगी को, फहुआ फी सबीलिल्लाह, ये भी अल्लाह की राह है। ये दो चीज़ें हुई। पैगंबर अकरम अभी भी खामोश नहीं हुए। पहली चीज़, अगर ये रिस्क हासिल करने के लिए जा रहा है, इसके पास नहीं है, फहुआ फी सबीलिल्लाह, रिस्क है इसके पास, ये जाए इसलिए रहा है ताकि अपनी फैमिली को थोड़ा सा और ज़्यादा कंफर्ट जोन के अंदर ले जाए, फहुआ फी सबीलिल्लाह। तीसरी चीज़, पैगंबर फरमाते हैं अगर इसके पास रिस्क भी है, इसकी फैमिली कंफर्टेबल भी है और अब ये मज़ीद इसलिए कमा रहा है, کہ حاصل ہونے والی آمدنی کو یہ دوسروں کے اوپر خرچ کرے گا، کوئی سوشل ورک کرے گا، اگر یہ اس لیے کر رہا ہے محنت، فہوا فی سبیل اللہ، یہ بھی اللہ کی راہ میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی راہ سے ہٹ کر کوئی کام ہو رہا ہے. اب اس کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں کہ ہاں، آخری بات یہ یاد رکھو، اگر یہ مزدوری اس لیے کر رہا ہے، اگر یہ کما اس لیے رہا ہے کہ اس کے پاس مال آ جائے، اس کے پاس دولت آ جائے، اور اس دولت کے ذریعے سے یہ دوسروں کو انفیریئر سمجھے اور اپنے آپ کو سپیریئر سمجھے، فہوا فی سبیل الشیطان، تو یہ شیطان کی راہ میں ہے. اگر اس کا مطلب اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ اپنے ایروگنس کو، اپنے ایگو کو سیٹسفائی کرے، تو پھر یہ سبیل اللہ نہیں ہے، پھر یہ سبیل شیطان میں. دیکھیے برادران عزیز، آپ اندازہ کریں، واضح طور پر پیغمبر اکرم یہ چار ہیڈز بیان کر رہے ہیں. اگر آپ توزیع المسائل کھول کر دیکھیں گے نا، رسالہ عملیہ، تو اس کے اندر بھی آپ کو ملے گا کہ اگر ایک انسان کے پاس نوکری نہیں ہے، اگر ایک انسان کے پاس کوئی دوسرا سورس نہیں ہے، اور اس کے فیملی ممبرز، ان کے لیے رسک اویلیبل نہیں ہے، تو اس کی ذمہ داری ہے ایک شخص کی، اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ کاروبار کرنے کے لیے محنت کرے، جو بھی اس کے پاس گنجائش بنتی ہے کہیں سے کچھ ارینج کرے، مگر کچھ انویسٹمنٹ کر کے کمانے کی کوشش تو کرے. اب آپ دیکھیے برادران عزیز، ابھی ہم لوگ مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، ایسا ہی نا، عشاء کی نماز کے بعد ایک تعقیبات پڑھی گئی، پڑھی جاتی ہے، مفات الجنان کے اندر بھی ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے، دعا ہے، مگر اس دعا کے اندر کیا کہا جا رہا ہے، اس دعا کے اندر بھی کیا سمجھایا جا رہا ہے، اس دعا کے اندر یہ ہے کہ انہ لیس لی علم بموضع رزقی، کہ پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا رزق ہے کہاں پر، میرے دل میں جو خیالات آ رہے ہیں، خطرات تخترو علی قلبی فاجلو فی طلب البلدان فانا فی ما تانا طالب کل حیران. وہ آدمی معصوم سکھا رہے ہیں کہ پروردگار عالم سے گفتگو کرو، یعنی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی اپنے دوست سے گفتگو کر رہا ہے کہ اے پروردگار، مجھے تو نہیں معلوم کہ میرا رزق ہے کہاں پر، جو خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں، ایک آئیڈیا آتا ہے اور اس کے مطابق میں چل پڑتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، یوں کر لوں شاید مجھے رزق مل جائے، یوں کر لوں شاید مجھے رزق مل جائے، مجھے تو اتنا پتہ ہے، یہ میں اپنی ایفرٹس تو کر رہا ہوں، مگر اتنا مجھے معلوم ہے کہ میرا رزق جہاں پر ہے وہ تیرے علم میں ضرور ہے، تیرے علم میں ضرور ہے، میرا کام ہے کہ میں ایفرٹس کروں، میرا کام ہے کہ میں کوشش کروں، مگر مالک میری ان کوششوں کو نتیجہ خیز بنانا یہ تیرا کام ہے. آپ نوٹ کیجئے کہ یہ دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے، کہ انسان اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے، رازق اس کو مانتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنی ایفرٹس سے پیچھے نہیں ہٹتا، وہ دستبردار نہیں ہوتا، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تو وڈرا ہوتا ہوں، میں تو کچھ نہیں کروں گا، نہیں، جو خیالات میرے دل میں آ رہے ہیں ان کی روشنی میں میں اپنی سے کوششیں کر رہا ہوں، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ میرا رزق زمین پر ہے، آسمان ہے، جبل پر ہے، پہاڑ پر ہے، سمندر میں ہے، کدھر ہے، مجھے نہیں معلوم، میں اپنا کام کر رہا ہوں، اور اے پروردگار میں تجھ سے توقع کرتا ہوں کہ جو میرا کام ہے، جو میری کوشش ہے، تو اسے ریزلٹ اورینٹڈ بنائے گا. یہ وہ چیز ہے کہ جسے پہلے ہی پروردگار عالم نے گارنٹی کر دیا ہے کہ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جس کی وہ کوشش کرتا ہے. یہ اتنا ایک جنرل فارمولا ہے کہ اگر کوئی شخص تاجر ہے تو اس کے لیے بھی فارمولا یہی ہے کہ اسے کوشش کرنی پڑے گی، دماغ لگائے اور ایفرٹس کرے. اگر ایک شخص ہے، وہ طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، ہی وانٹس ٹو گیٹ گڈ گریڈس، ایفرٹس تو اس کو بھی کرنی پڑے گی، محنت تو اس کو بھی کرنی پڑے گی. اگر ایک شخص ہے، وہ طالب آخرت ہے، اس کے لیے بھی اسے محنت کرنی پڑے گی. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے، علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ نے ایک جگہ اس کو ایلیبریٹ کرتے ہوئے کہا تھا کہ مقصد کا صحیح اور غلط ہونا بھی ایک سیپریٹ چیز ہے. عین ممکن ہے کہ ایک انسان بہت غلط آبجیکٹو کے لیے محنت کرے، مگر اگر وہ محنت کرے گا تو اس میں بھی کامیاب ہو جائے گا، اس کے اندر برکت نہیں ہوگی. جو پیغمبر اکرم کہہ رہے تھے فہوا فی سبیل الشیطان، تو رزق تو اس کو مل ہی جائے گا اس موقع پر بھی، مگر جو اس کا مقصد ہے وہ غلط ہے. قارون کے پاس بھی پیسہ آ گیا تھا، پیسہ تو آ گیا اس کے پاس، اور جس مقصد کے لیے اس نے حاصل کیا تھا وہ یقیناً سبیل اللہ نہیں تھا، وہ سبیل شیطان تھا. تو تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ اس کا آبجیکٹیو کتنا پیور ہے، کتنا للہیت کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، کتنا قربتاً اللہ کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے، یہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ اگر وہ بھی اس کے اندر ہو تو کیا کہنا، نور علی نور۔ مسئلہ سارا یہ برادران عزیز، وہی علامہ کے الفاظ ہیں، وہ کہتے دنیا کے اندر بھی بہت سارے افراد کوشش نہیں کرنا چاہتے اور نتیجہ لینا چاہتے، اور آخرت کے لیے بھی یہی کہ کوشش نہیں کرنا چاہتے اور نتیجہ لینا چاہتے۔ یہ دنیا کی جتنی مثالیں ابھی تک میں نے آپ کو دی ہیں، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق دنیا سے ہے۔ درست ہے کہ اسے بھی اسلام نے اپ گریڈ کر کے فی سبیل اللہ قرار دے دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ اگر ایک انسان ہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے تب بھی اس کو کھانے کے لیے روٹی تو چاہیے، اگر ایک انسان مسلمان نہیں ہے وہ ایتھیسٹ ہے تو پیاس بجھانے کے لیے اس کو پانی تو چاہیے، اگر ایک انسان ہے اس کا تعلق کسی دین سے نہیں ہے تو سر چھپانے کے لیے اس کو چھت تو چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر ایک انسان کسی دین کا ماننے والا نہ ہو اس کو چاہیے۔ اسلام اس کے لیے بھی کہتا ہے کہ محنت کے بغیر حاصل ہونے والا نہیں ہے، انفرادی انڈیویجل کیپیسٹی کے اندر بھی ایسا ہی ہے، اور جہاں پر کلیکٹیو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں وہ دوسری آیت جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ سورہ رات کی آیت ہے، 13واں سورہ قرآن مجید کا، کہ جہاں پر پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو بدلنے کے لیے میدان عمل میں نہ آ جائے۔ آپ ایک انڈیویجول آبجیکٹیو لے کر چلنا چاہتے ہیں، ایفرٹ ضروری ہے، اسٹرگل ضروری ہے، کوئی کلیکٹیو اجتماعی ہدف ہے، مشن ہے، تو ایک ٹارگیٹ ہے کہ جس کو اچیو کرنا ہے، وہ کمیونٹی بیس بھی ہو سکتا ہے، وہ سٹی کی سطح پر بھی ہو سکتا ہے، وہ کنٹری لیول پر بھی ہو سکتا ہے، وہ انٹرنیشنل بھی ہو سکتا ہے، مگر اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے کسی چیز کو تو بہرحال پہلا اسٹیپ اس کو لینا پڑے گا، اس کے بعد دوسرا اسٹیپ، اس کے بعد تیسرا اسٹیپ، اور یہاں تک کہ منزل قریب ہوتی چلی جاتی ہے۔ مگر انڈیویجول آبجیکٹیو کے لیے بھی محنت اور کلیکٹیو آبجیکٹیو کے لیے بھی محنت کرنا ضروری ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا اس کو آگے بڑھائیں، ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ دیکھیے برادران عزیز، یہ دنیا کی جو مثالیں ہیں ان کے بعد آ جائیے خالصتاً دینی مثال، خالصتاً جنت چاہیے، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ پھر ایک مرتبہ انسان شارٹ کٹ کے چکر میں آتا ہے کہ کچھ کرنا نہ پڑے اور جنت مل جائے۔ اب آپ قرآن مجید کو اٹھا کر دیکھیے، وہ جو جنرل فارمولہ ہے اس کے اندر تو یہ بھی شامل ہے، مگر الگ سے بھی پروردگار عالم نے اس کو ڈسکس کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ام حسب تم ان تدخل الجنہ، سورہ بقرہ، تمہارا کیا خیال ہے تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ام حسب تم ان تدخل الجنہ، تمہارا کیا گمان ہے، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخل الجنہ ایسے ہی چلے جاؤ گے؟ تو چلے جاؤ گے تو بالکل جانا چاہیے، اگر ایک انسان مومن بھی ہے، اعمال صالحہ بھی انجام دے رہا ہے تو یقیناً اس کو جانا چاہیے، مگر بات یہ ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم کرٹیسائز کس چیز پر کر رہا ہے۔ ام حسب تم، تمہارا کیا خیال ہے، ان تدخل الجنہ، تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، ابھی تم پر وہ پریشانیاں تو آئی ہی نہیں ہیں کہ جو تم سے پہلے والوں کے اوپر آئی تھیں، مستہم البأساء والضراء، اتنی پریشانیاں، اتنے جھٹکے ان کو دیے گئے، زلزلو، اتنے جھٹکے ان کو دیے گئے، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ رسول اور جو ان کے ساتھ مومنین تھے وہ کہہ اٹھے متى نصر اللہ، اللہ کی مدد ہے کہاں پر، اللہ کی مدد ہے کہاں پر، ہم محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، پریشانیوں پر پریشانیاں آ رہی ہیں، متى نصر اللہ، یہ اللہ کی مدد کہاں پر ہے؟ جواب میں کہا گیا اللہ آگاہ ہو جاؤ، انا نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد قریب ہے، مگر یو ہیو ٹو فیس دا میوزک، وہ والا میوزک نہیں، آف کورس، یعنی آپ کو جو سچویشن ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا، اس کے بغیر بس رزلٹ اعلی دین کے چراغ کی طرح سے آ جائے، یہ دنیا کے اندر یہ نظام پروردگار نے رکھا نہیں ہے، پروردگار عالم نے یہ سلسلہ اس دنیا میں رکھا نہیں ہے۔ خداوند متعال بہرحال ایفرٹس اور کوششیں چاہتا ہے، اگر قدرت کے اظہار کے ذریعے سے بس معجزات ہی کرنے ہوتے تو یقین جانیے برادران عزیز سفرنگ اس دنیا میں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چلیے ہمارے اور آپ کے لیے سفرنگ ہو، مگر معصومین کے لیے کس لیے، کس وجہ سے؟ وہ جب رول ماڈل ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ ذرا دیکھو ہم نے بھی زندگی کس طریقے سے گزاری ہے تمہارے سامنے ہے۔ جو سب سے زیادہ خدا سے قریب ہے، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جو جتنا زیادہ خدا سے قریب ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کا امتحان سخت تر ہوتا چلا جائے گا، اس کی ایفرٹس بھی اسی اعتبار سے زیادہ ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بس اشارہ کیا، معجزہ دکھایا اور اس کے ذریعے سے اس سفرنگ کو اور اس مشکل کو ختم کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں مجھے اپنے استاد کا بیان کردہ واقعہ یاد آیا، ممکن ہے کہ حکایت کے طور پر ہو اور ممکن ہے کہ واقعاً واقعہ ہو، لیکن ہے اس کے اندر میسج بہت اچھا۔ مجھے یاد ہے مدرسے میں ایک مرتبہ ہمارے استاد نے یہ بیان کیا تھا لیکچر کے دوران۔ ایک شخص معصوم کے پاس آیا، شارٹ کٹ، اگین شارٹ کٹ، معصوم کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ اسم اعظم کیا ہے، اسم اعظم کیوں چاہیے، اسم اعظم کیوں چاہیے، وہ آپ جانتے ہیں کہ اسم اعظم کیوں چاہیے، اسم اعظم مل جائے تو بس چٹکی بجاتے ہوئے سارا کام ہو جایا کرے، اس لیے چاہیے اسم اعظم۔ امام نے اس سے کہا کہ ایک کام کرو، کل صبح شہر کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جانا اور جو تم آبزرو کرو وہ آ کر مجھے رپورٹ کرنا۔ سو سمپل، یعنی وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہا ہے کہ جب میں جاؤں گا، آبزرو کروں گا، رپورٹ کروں گا تو امام مجھے اسم اعظم دے دیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ ہوا یہ کہ وہ اگلی صبح گیا، صبح ارلی۔ اچھا یہ آپ جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ مجھے نہیں معلوم، یہاں پر ٹورنٹو کے اندر جو سامعین میرے سامنے ہیں امید کرتا ہوں کہ ان کو تو یہ بات پتہ ہوگی کہ پہلے تو بہت رواج تھا، دیوار شہر ہوا کرتی تھی اور اس میں دروازہ ہوتا تھا۔ بلکہ یہ تو ہر مومن کو پتہ ہوگا، یہ تو ہر مومن کو پتہ ہوگا، اس لیے کہ وہ حدیث تو سب نے سنی ہوئی ہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو شہر ہے، شہر کی ایک دیوار ہے اور دیوار کا ایک دروازہ ہے۔ اچھا اب وہ شخص امام سے پوچھنے آیا تھا کہ مجھے اسم اعظم بتائیے، امام نے اس کے ذمے ایک کام لگا دیا، کل صبح جاؤ دیوار شہر کے پاس جہاں دروازہ ہے وہاں کھڑے رہو، جو تم دیکھو آبزرو کرو مجھے رپورٹ کرو۔ صبح سویرے وہ وہاں پر پہنچ گیا ڈارک میں، بیفور ڈان، اور اس نے آبزرو کیا کہ دروازہ کھلا، ایک بوڑھا شخص پٹ رہا ہے اور ایک شخص اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یہ کام ہو رہا ہے، وہ اسے مارے جا رہا ہے، پیٹ رہا ہے اور شہر کے اندر داخل ہو رہا ہے۔ یہ وہ دیکھ کر آ گیا اور امام کے پاس آ کر اس نے رپورٹ کیا۔ امام نے پوچھا کیا دیکھا، تو مولا میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بوڑھا شخص ہے، دوسرا شخص اس کو مار رہا ہے، پیٹ رہا ہے۔ اچھا تو تم نے کیا کیا؟ کہ میں دیکھتا رہا اور کیا کرتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر اسم اعظم ہوتا تمہارے پاس تو کیا کرتے، اگر تمہارے پاس اسم اعظم ہوتا تو تم کیا کرتے؟ کہ مولا اگر اسم اعظم ہوتا تو اس ظالم کی ناک رگڑ دیتا، ابھی الفاظ میرے ہیں، یعنی اس کو بالکل پنش کرتا، اس کو پینلائز کرتا، یہ کیا وہ کر رہا ہے۔ امام مسکرائے اور امام نے ایک جملہ کہا، جس بوڑھے کو تم مار کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے نا، اس کے پاس اسم اعظم تھا، وہ تمہارے اسم اعظم جاننے کا محتاج نہیں تھا، مگر بات اتنی سی ہے کہ خدا جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو اس کے ظرف میں وسعت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ یہ میں نے کیا کہا آپ کے سامنے، اس کے پاس اسم اعظم تھا، اس نے اس کو استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اسے کہاں پر یوز کرنا ہے۔ یعنی میں آپ سے عرض کروں، آپ بندوق لے کر چوہا مارنے لگے ہیں، بھائی اس کو فنش سے مارو نا۔ اب مجھے نہیں معلوم یہاں پر
वो जिस चीज़ से वो मरता है उसको क्या कहा जाता है, मगर वो दूसरे जो स्प्रे वगैरह आते हैं उससे उसको मारो ना। पता चला कि वो मक्खी मारने के लिए तोप लेकर आ गए, मच्छर मारने के लिए क्लैशनकोव लेकर आ गए। तो इतनी तमीज़ भी तो होनी चाहिए कि किस चीज़ को कहाँ पर इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इसका केस क्या है, वो तो बेचारा बूढ़ा है, वो ये समझ भी रहा है कि इस मौके पर एक ख़ास इम्तिहान मेरा हो रहा है। वो जालिम जो है उसका भी एक इम्तिहान है, वो जालिम उस इम्तिहान में नाकाम हो रहा है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहा है। मार्क माई वर्ड्स, एक इम्तिहान उस जालिम का है कि उसके पास ताकत है, उसके पास पावर है, वो उसको मिसयूज़ कर रहा है। वन, वो उस बूढ़े का इम्तिहान है कि वो बेचारा अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा, मगर इसमें आज़म यूज़ भी नहीं कर रहा। मगर इसका क्या इम्तिहान था जो ये ऑब्जर्व करके आ गया, इसमें आज़म होता तो मैं ये कर देता और वो कर देता। तेरे हाथ पैर नहीं है, तूने रोकने की कोई कोशिश की? उस मौके पर वो तमाशा देखकर आ गया और इमाम को बड़े मज़े से रिपोर्ट कर रहा है कि मौला मैंने देखा कि ये हुआ। तो इमाम यही तो समझाना चाहते हैं कि जो इम्तिहान तुम्हारा लिया गया है उसमें तो पूरे उतरो, फिर उसके बाद इसमें आज़म खुदा से मांगो तो कोई बात बनती भी है। अब इसी पूरे मामले को अगर आप देखें, जाहिर है कि वक्त बहुत तेज़ी के साथ निकल रहा है, मगर इस पूरे मामले को देखें और मुझे बताइए, अहले कूफा का मसला क्या था? आज जनाब मुस्लिम बिन अकील का हमें बयान करना है और मसाइब की मंजिल से मैं कुछ दूर हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल करता हूँ, कूफे वालों का इशू क्या था और शाम वालों का इशू क्या था? आयतुल्ला शहीद बाकर सदर क्या शख्सियत, उनका पूरा एक थीसिस है। अच्छा, वैसे कोई वाकयान कूफा और शाम के हालात का मुशाहिदा करे, पढ़े किताबों के अंदर, तो वो इस नतीजे तक पहुँचेगा, मगर शहीद सदर तो बहुत बड़ा नाम है। क्या फ़र्क है कूफे वालों में और शाम वालों में? शहीद सदर ने इसको अपने एक थीसिस के अंदर लिखा, शाम वालों का इशू था जहालत, दे डिड नॉट नो, उनको नहीं पता था, इग्नोरेंस उनका इशू है, उनको नहीं पता था कि अहले बैत कौन है। शाम में साल हाँ साल तक उन लोगों की हुकूमत रही है कि जिनका आले मोहम्मद से कोई ताल्लुक नहीं, उनके सामने अमीरुल मोमिनीन को एक इंतहाई मनफी किरदार के तौर पर पेश किया गया, बड़ा नेगेटिव कैरेक्टर मौलाए कायनात का, डाकू नौजुबिल्ला, गालियां उनको दी जा रही हैं, सब वो शितम हो रहा है। कूफा वाले अमीरुल मोमिनीन को जानते थे, वहाँ पर इशू इग्नोरेंस का नहीं था, वहाँ पर इशू करेज का था, दे डिड नॉट हैव करेज, ये कवर्डनेस का इशू था, ये बुजदली का मसला था। वहाँ के लोग अमीरुल मोमिनीन को जानते थे और बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, मौला कौन है उनके दरमियान 4-5 साल गुजारे हैं अमीरुल मोमिनीन ने, जैनब कौन है जानते थे कि ये बिनते अली हैं, हसन कौन है, हुसैन कौन है, वो वाकिफ़ थे। कूफा की औरतें जनाब जैनब के दर्स में आकर शरीक हुआ करती थी, शिरकत करती थी। ऐसा नहीं था कि उनके पास नॉलेज नहीं थी, उनको नहीं पता था कि आले मोहम्मद कौन है, अहले बैत कौन है, मगर वहाँ पर असल जो इशू है वो करेज का था, हिम्मत नहीं है कि जो नॉलेज उनके पास है उसको एक्सप्रेस कर सकें, सही मौके पर उसको अप्लाई कर सकें। जब ये चीज़ डिवाइड हो जाती है तो इंसान फिर किस पोजीशन में आता है, वही होता है कि जो आपने कूफा के अंदर देखा। विदाउट प्रिपरेशन इमाम हुसैन को इनवाइट करना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है ना कि जब हम एनालाइज करते हैं तो किसी एक्सट्रीम की तरफ चले जाते हैं, विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग। कूफे वालों ने बेवफाई की, यस। सारे कूफे ने बेवफाई की, नो। कूफे की एक तादाद है कि जो जनाब मुस्लिम बिन अकील तक पहुंच ही नहीं पाए, आप उनको क्या इल्ज़ाम दे सकते हैं? कूफा छोटे शहर का नाम नहीं था, ऐसा नहीं था कि एक छोटा सा शहर हो ना, एक बड़ा शहर। सब जनाब मुस्लिम बिन अकील तक नहीं पहुँच पाए, नहीं पहुँच पाए, नाकाबंदी हो चुकी थी, बैरियर्स लगा दिए गए थे, दे वर नॉट इन पोजिशन टू एक्सेस जनाब मुस्लिम बिन अकील, उनको आप क्या इल्ज़ाम देंगे? वाकई उनके लिए पॉसिबल नहीं रहा, मगर उन अफराद के बारे में आप क्या कहेंगे जो 4,000 के करीब थे, जो पहुंच चुके थे, करीब ही थे, और उन्होंने जनाब मुस्लिम बिन अकील का साथ आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया, चले गए। अगर आप वाकई करबला के अंदर शहदा के हालात को पढ़ें, मुस्तकिल किताबें लिखी गई हैं हालात शहदा करबला पर, मुस्तकिल किताबें अवेलेबल हैं अरबी ज़बान के अंदर, अफसारुल ऐन फ़ी अंसारुल हुसैन, اسی طریقے سے اردو زبان کے اندر حضرت علامہ سید علی نقی صاحب کی شہداء کربلا کے نام سے بہترین کتاب ہے، بہترین کتاب ہے شہداء کربلا کے حالات پر، انٹرنیٹ پر بھی مل جائے گی آپ کو۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے علامہ نجم الحسن کراروی صاحب نے بھی اردو میں ایک کتاب لکھی تھی 72 تارے کے نام سے۔ شہداء کربلا کی تعداد خود اپنی جگہ پر ایک ڈسکشن کا ٹاپک ہے کہ 72 یہ تو مشہور فگر ہے، مگر کیا واقعاً کربلا کے شہداء 72 تھے؟ علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں کہ 200 سے کم تھے، 100 سے زیادہ تھے۔ کربلا کے شہداء 200 سے کم تھے، 100 سے زیادہ تھے۔ اس کا مطلب 72 نہیں تھے؟ جواب جی ہاں، 72 نہیں تھے۔ پھر 72 کا فگر مشہور کیسے ہو گیا؟ علامہ ہی کی ایک تعبیر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعید نہیں ہے کہ 72 سے وہ افراد مراد ہوں کہ جن کو سپاہی کہا جا سکے۔ بہت توجہ کیجیے گا، یعنی شہداء کی جب آپ تعداد بنائیں گے تو آپ کو بوڑھے بھی ملیں گے اور 6 ماہ کا علی اصغر بھی ملے گا۔ یہ کسی ڈیفینیشن سے سپاہی نہیں ہے۔ ہاں، علی اکبر کو آپ سپاہی کہہ سکتے ہیں، قاسم کو آپ سپاہی کیسے کہیں گے؟ مسلم بن اوسجا وہ سپاہی کیسے ہیں؟ امام کے سپاہی تو ڈیفینیٹلی ہیں، مگر جس ایج گروپ کے اندر ہیں، یہ ایک سپاہی کی، ایک سولجر کی ایج نہیں ہے۔ برائر حمدانی اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں، قاری قرآن، حافظ قرآن، کوفہ کے اندر بچوں کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، مولا کے مخلص چاہنے والے، مگر یہ سولجر تو نہیں ہے بھائی، یعنی ڈیفینیشن اگر آپ ان کو کہیں سولجر، سولجر نہیں تھے۔ جناب مسلم بن اوسجا میدان جنگ کے سپاہی تھے، مگر جب کربلا میں آئے تو ان کی ایج وہ نہیں تھی کہ جس میں آپ ان کو سپاہی کہہ سکیں، مگر یہ ایفرٹس کرنے والے، یہ کوشش کرنے والے، یہ سب کوفہ کے تھے، ان سب کا تعلق کوفہ سے تھا۔ یہ سارے کے سارے پہنچے ہیں کربلا، ان کا معاملہ کیا ہوا؟ مسلم بن اوسجا کوفے سے آئے، حبیب ابن مزاہر آپ سنتے ہیں کوفے سے آئے، عابس ابن شبیب شاکری یہ کوفے سے آئے، برائر حمدانی یہ کوفے سے آئے، یہ سارے افراد کوفے سے آئے ہیں۔ اور اگر آپ شہداء کربلا کے حالات پڑھیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ 70-80% افراد کہ جو کربلا میں شہید ہوئے ہیں ان کا تعلق کوفے ہی سے تھا۔ یہ جو کوفے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوا جناب مسلم بن عقیل کے ساتھ؟ کیا انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا؟ واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے کہ جب بالکل آخری وقت آ گیا تو جناب مسلم بن عقیل نے یہ کہا ہوگا، لکھا نہیں ہے مگر حتمن یہ بات اسی طرح سے ہوگی کہ جناب مسلم بن عقیل نے یہ کہا ہوگا کہ مجھے معلوم ہے کہ اب تم چند افراد باقی بچے ہو، اگر تم بھی یہاں پر شہید ہو گئے تو حسین کے سپاہیوں کی تعداد کم ہو جائے گی، اور بالآخر میں تو حسین ہی کا سفیر ہوں، کوشش کرو کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو حسین تک پہنچا سکو۔ اور انہوں نے اس موقع پر جناب مسلم بن عقیل کے حکم پر یہ کام کیا ہوگا کہ روپوش ہوئے اور موقع ملنے پر کسی نہ کسی طریقے سے یہ کربلا پہنچے تاکہ اپنے آپ کو حسین مظلوم کے اوپر قربان کر سکیں۔ بہت واضح قرینہ ملتا ہے کہ جب یہ لوگ کربلا پہنچے ہیں تو امام حسین نے کوئی شکوہ نہیں کیا ان سے، ورنہ اگر انہوں نے جناب مسلم کا ساتھ چھوڑا ہوتا تو حسین مظلوم کو شکوہ کرنا چاہیے تھا، کہیں ہمیں شکوہ نظر نہیں آتا۔ یہ بہت مضبوط قرینہ ہے اس بات کا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت یہ چند افراد جو رہ گئے تھے ان کو جناب مسلم بن عقیل نے یہ حکم دیا تھا، مگر جو باقی افراد ہیں، خاص طور پر وہ 4000 افراد جو آہستہ آہستہ کھسک گئے، چلے گئے، کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، باتیں کرو، بڑی بڑی دعوے کرو، کلیمز، مگر ان کلیمز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایفرٹس، اسٹرگل، اس کے لیے تیار نہیں۔ اسلام دین کوشش ہے، دین سعی پہم، اسلام افیون کھلا کر سلانے کا نام نہیں ہے، اسلام بیدار کرنے کا نام ہے، اسلام خواب غفلت سے جگانے کا نام ہے۔ اسلام نے یہ پیغام دیا ہے کہ بیدار باش، اٹھ جاؤ میدان عمل میں۔ ہاں، پہلے سمجھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے، اپنی اسٹرینتھ کو پہچانو، اپنی ویکنیسز کو پہچانو، وہ جو سواٹ انالیسز ہوتا ہے وہ کرو، تمہاری اسٹرینتھ کیا ہے، تمہاری ویکنیسز کیا ہے، کیا اپارچونیٹیز اویلیبل ہے، کیا تھریٹس ہیں، اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ کیا پریکٹیکلی تم کر سکتے ہو، اس کے لیے میدان میں آ جاؤ، اس کے لیے عملی اقدام کرو. اور یقین جانیے برادران عزیز، جناب مسلم بن عقیل نے بتایا کہ اگر کوئی عمل کے لیے تیار ہو جائے تو تنہا ہونے کے بعد بھی وہ کیا کر سکتا. جناب مسلم بن عقیل مقدمہ کربلا ہیں، یہ پہلی شہادت ہے. آپ میں سے وہ احباب جو حج پر تھے وہ جانتے ہیں، جو حج پر نہیں ہوں گے انہوں نے یہیں شہر میں کہیں کسی جگہ پر 9 ذی الحجہ کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی مجلس میں شرکت ضرور کی ہوگی. 9 ذی الحجہ یعنی عاشورہ سے تقریباً 1 مہینہ پہلے حسین مظلوم نے ایک کام کیا ہے، حج کو عمرے سے تبدیل کیا 8 ذی الحجہ کو، اور دوسری طرف ہم کیا دیکھتے ہیں کہ 9 ذی الحجہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت ہے شہر کوفہ کے اندر. حاجی حضرات جو مومنین ہیں، ظاہر ہے کہ میدان عرفات میں ہوتے ہیں تو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی مجلس برپا کی جاتی ہے کہ سفیر حسین کا ماتم ہے، سفیر حسین کی مجلس ہے. اگر کوئی اس موقع پر، حضرت علامہ ذیشان ادر جوادی نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر کوئی حسین مظلوم سے یہ پوچھے کہ فرزند رسول آپ حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جا رہے ہیں، تو حسین جواب دیں گے کہ ہاں بالکل، حرم کی حرمت کو بچانے کے لیے مجھے حج کو عمرے سے تبدیل کرنا ہوگا. میں پسند کرتا ہوں، یہ امام حسین کے جملے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ حرم کی حدود سے 1 بالش باہر مجھے قتل کیا جائے، حرم کے اندر قتل نہ کیا جائے. اگر کوئی یہ سوال کرے کہ فرزند رسول حاجی حضرات 10 ذی الحجہ کو قربانی دیں گے، آپ قربانی نہیں دیں گے. وہ حسین کے جس نے کئی حج پیادہ کیے ہیں. آپ مجھے بات بتائیے برادران عزیز، آپ مجلس کے لیے یہاں پر آئے ہیں نا، مجھے معلوم ہے ایک مومن محرم کے ایام ہو اس کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر آپ اپنے گھر سے نکلیں، آپ کا دستور ہے امام باڑے جانا، حسینیے جانا، حسین کے نام پر گریا کرنا، ماتم کرنا، آنسو بہانا، اگر آپ کو امام بارگاہ کے باہر روک دیا جائے کہ سب کو تو جانے دیا جائے گا، آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا، مجھے بتائیے کہ آپ کی حالت کیا ہوگی، آپ کی کیفیت کیا ہوگی. وہ حسین کے جس نے کئی حج پیادہ کیے ہیں پیدل، جو وارث کعبہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ سب کو حج کرنے ملے گا مگر تمہیں حج کرنے کی اجازت نہیں ہے. حسین مظلوم کے لیے کتنا سخت ہے. کوئی یہ سوال کرے کہ فرزند رسول سب قربانیاں دیں گے، آپ قربانی نہیں دیں گے، تو حسین کیا جواب دیں گے؟ حسین کہیں گے کہ 10 ذی الحجہ کو قربانی دی جاتی ہے نا، 10 ذی الحجہ کو قربانی دی جاتی ہے، تو تاریخ تو 10 ہی ہوگی، بس 1 مہینے بعد ہم ساری قربانیاں پیش کریں گے. اور لوگ جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں، اونٹ کی قربانیاں دیتے ہیں، گائے کی قربانیاں دیتے ہیں، بکروں کی قربانیاں دیتے ہیں. جو قربانی میں دینے والا ہوں 1 مہینے کے بعد 10 ہی کی تاریخ ہوگی، مگر وہ 10 محرم ہوگی. ان قربانیوں کے اندر میں جانوروں کی قربانیاں نہیں دوں گا، اپنے جگر کے ٹکڑوں کی قربانیاں دوں گا. ان قربانیوں کے اندر کہیں عباس کے بازو کٹے ہوئے ہوں گے، کہیں علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل ہوگا، کہیں اصغر کا لاشا ہوگا، اور کہیں میری زینب کی چادر ہوگی، کہیں خیموں سے جلتے ہوئے شعلے بلند ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ساری قربانیاں میں دوں گا. اور ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر اس کے بعد بھی ضرورت ہوئی تو میں سکینہ کے چہرے پر پڑنے والے تماچوں کی قربانیاں بھی دوں گا. مگر عجیب نہیں ہے کہ حسین نے کہا ہو کہ یہ ساری قربانیاں 1 مہینے کے بعد 10 تاریخ کو دی جائیں گی. ہاں ایک قربانی تو 1 دن پہلے دے رہا ہوں. حاجی حضرات 10 ذی الحجہ کو قربانی دیتے ہیں، میں اپنی پہلی قربانی 9 ذی الحجہ کو دے رہا ہوں. اور وہ قربانی کون سی ہے؟ میرا سفیر مسلم بن عقیل وہ شہر کوفہ کے اندر تنہا ہے، اور وہ تنہا ہوتے ہوئے وہ قربانی دینے والا ہے کہ جو مقدمہ کربلا بن جائے، کربلا کا پری فیس بن جائے. اور واقعاً مسلم بن عقیل نے یہی کیا، تنہا ہوئے جناب مسلم. اس بات کو یقین جانیے برادران عزیز، کوئی بھی مسافر سمجھ سکتا ہے. میں آپ کے شہر میں مسافر ہوں، اگر میرا کوئی واقف کار نہ ہو اور مجھے باہر لا کر آپ کھڑا کر دیں، کوئی میرے پاس ٹول بھی نہیں ہے کہ جس سے میں ٹریس کر سکوں، تو کیا کیفیت ہوگی؟ انسان اجنبیت کا شکار ہوتا ہے کہ جائے کہاں پر. شہر کوفہ، کوفے کی گلیاں، کوفے کے میدان، کوفے کے بازار، مسلم بن عقیل اجنبی ہیں، مسافر ہیں، اور اب کوئی ساتھ دینے والا موجود نہیں ہے. مسلم بن عقیل تنہا ہو چکے ہیں، کبھی ایک گلی میں جاتے ہیں، کبھی دوسری گلی میں جاتے ہیں. یہاں تک کہ ایک مومنہ کے گھر کے پاس آ کر ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. تو آپ جانتے ہیں, اس مومنہ نے کہا کہ اے شخص, میں ایک شریف عورت ہوں, میں پسند نہیں کرتی کہ میرے گھر کے پاس کوئی اجنبی اس طرح سے بیٹھا ہو, مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا, اور دیکھ شہر کوفہ کے حالات بھی بہت خراب ہیں, جا تو اپنے گھر چلا جا. جناب مسلم بن عقیل نے اس وقت حسرت کے ساتھ ایک جملہ کہا کہ اے مومنہ, مجھے فقط اتنا بتا دے کہ جس کا گھر نہ ہو وہ کہاں جائے. اب وہ خاتون چونکی اور سوال کرنے لگی. تو نے پوچھا کہ مگر آپ ہیں کون؟ تو جواب دیا کہ میں سفیر حسین مسلم بن عقیل ہوں. وہ مومنہ تھی تو اس نے کہا, ارے میرے مولا کے سفیر, یہ گھر آپ کا گھر ہے, اندر تشریف لائیے, میرے مہمان بنیے, میں آپ کے لیے کمرہ درست کر دیتی ہوں, ایک حجرہ درست کر دیتی ہوں. جناب مسلم بن عقیل نے شکریہ ادا کیا, مہمان بنے, اور اب جناب مسلم بن عقیل رات بھر عبادت میں مصروف رہے ہیں. ایک رات وہ بھی تھی جو شب عاشور حسین ابن علی نے عبادت میں گزاری. یہ خاندان آل محمد کا عجیب طریقہ ہے, عبادت کا ذوق, عبادت کا شوق, مناجات پروردگار, پروردگار عالم سے راز و نیاز کرنا. آخری رات ہے, جناب مسلم بن عقیل نے پروردگار عالم سے راز و نیاز کیا, نمازیں پڑھیں, عبادت کی, کچھ دیر کے لیے آنکھ لگی تو مولا کائنات کو خواب میں دیکھا, اور علی کہہ رہے ہیں کہ اے مسلم, بس اب جلدی کرو کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو. جناب مسلم بن عقیل کی آنکھ بے کھلی, بیدار ہوئے, گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز بھی سنائی دی کہ ابن زیاد کو پتہ چل چکا ہے کہ مسلم بن عقیل کہاں پر ہیں, گرفتار کرنے کے لیے سپاہی آ چکے ہیں. اور جناب مسلم بن عقیل نے فوراً اپنا لباس درست کیا, تلوار ہاتھ میں لی اور باہر جانے لگے. تو آپ پوچھتی ہے کہ شہزادے, اگر آپ گھر میں رہ کر اپنا دفاع کریں گے تو بہتر دفاع کر پائیں گے, باہر آپ جائیں گے تو آپ کو دفاع کرنے میں مشکل پیش آئے گی. جناب مسلم بن عقیل نے ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کیا اور کہنے لگے کہ بات تیری بالکل درست ہے, مگر اے مومنہ, میں جانتا ہوں کہ اگر میں تیرے گھر میں رہ کر مقابلہ کروں گا تو یہ فوج بے حیا گھر میں داخل ہوگی, تیری بے حرمتی ہوگی, تیری بے پردگی ہوگی, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری وجہ سے تیرے پردے پر حرف آئے, تیری بے پردگی ہو, یہ میری غیرت گوارا نہیں کرتے. ہم یہ کہیں اے عقیل کے غیرت دار مسلم, آج ایک بوڑھی مومنہ کے پردے کا اتنا خیال ہے, اور واقعاً حق یہ ہے کہ آپ کو خیال ہونا چاہیے, مگر اے فرزند عقیل, آ کر دیکھیے شام غریبہ میں زینب کے پردے کا کیا عالم ہے. وہ نبی زادیاں ہیں کہ جن کی چادریں چھینی جا رہی ہیں, وہ نبی زادیاں ہیں کہ جن کے خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے, مگر جناب مسلم بن عقیل نکلے, تلوار لے کر نکلے اور مقابلہ کیا. اور کیا مقابلہ کیا, بھرپور مقابلہ کیا. ابن زیاد پریشان ہو گیا, بار بار سپاہیوں کو مزید بھیجنے کی درخواست آ رہی ہے. ابن زیاد کا ایک پیغام آیا, ایک شخص کو گرفتار کرنا ہے, ایک شخص کو, اور اس کے لیے اتنے سپاہی تمہیں چاہیے. تو جواب یہ ملتا ہے محمد ابن اشعث ابن قیس کی طرف سے, کہ جو مامور تھا, اس نے کہا کہ کیا کسی کوفے کے بنی بقال کے لیے تو نے ہمیں بھیجا ہے گرفتار کرنے کے لیے؟ ارے یہ ہاشمی شہزادہ ہے, تبری کی صراحت ہے کہ یہ لفظ ہے کہ کیا کسی بقال سے مقابلے کے لیے ہمیں بھیجا ہے, یہ ہاشمی شہزادہ ہے. اگر پوری کوفے کی فوج مل کر اس ایک جوان کو گرفتار کر سکے تو بھی غنیمت ہے, اور پوری فوج مل کر بھی گرفتار نہیں کر پائی. یہاں تک کہ گڑھا کھودا گیا, خز و خاشاک سے پاٹا گیا, اور ایک وار ٹیکٹک کے ذریعے سے جناب مسلم بن عقیل کو گرایا گیا. مسلم بن عقیل زخمی تھے, گرے, اور پھر ان کو گرفتار کیا گیا. جب گرفتار کر لیا گیا, گرفتار کر کے اسیر بنا کر لایا گیا ابن زیاد کے سامنے. کسی نے کہا کہ اے مسلم, امیر کو سلام کرو. مسلم کا جواب معلوم ہے, ما لی امیر سوا الحسین, میرا امیر حسین کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے. کون امیر؟ ابن زیاد. میں ابن زیاد کو امیر نہیں مانتا, میرا امیر صرف اور صرف حسین ہے. اور جب وہ وقت آیا کہ جناب مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کے بعد کہ ان کو قتل کر دیا جائے, دارالعمارہ کی چھت پر لے جایا گیا, تو اب مسلم بن عقیل ایک عجیب کام کرتے ہیں. جناب مسلم بن عقیل کا سر قلم کیا جا رہا ہے, مگر جناب مسلم بن عقیل نے کام کیا. دارالعمارہ کی چھت پر بلند ہے, تلوار چلنے والی ہے, سر و تن میں جدائی ہونے والی ہے, مگر وہاں سے جناب مسلم بن عقیل راہ کوفہ کی طرف رخ کرتے ہیں اور کہتے ہیں, السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے فرزند رسول میرا سلام قبول کیجیے. السلام علیک یا ابن رسول اللہ, جیسے ہی مسلم بن عقیل نے سلام کیا تلوار چلی مسلم کے سر و تن میں جدائی ہوئی، مسلم شہید ہو گئے۔ مگر یہاں مسلم بن عقیل سلام کر رہے تھے اور وہاں راہ کوفہ میں حسین مظلوم نے کوفہ کی طرف رک کر کے ایک جملہ کہا، وعلیک السلام یا اخی مسلم، اے میرے بھائی مسلم تم پر بھی میرا سلام ہو۔ جناب امام مظلوم نے جواب سلام بھی دیا، یہ ہے علم امامت۔ مگر اسباب ظاہری کے ماتحت جب کوئی کوفہ سے آتا ہوا نظر آیا ہے تو جناب ابو الفضل عباس آئے اور کہا کہ آقا مجھے اجازت ہے کہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ میرے بھائی مسلم کی کیا پوزیشن ہے، کیا کیفیت ہے؟ امام نے اجازت دی اور جب پوچھا گیا تو اس نے کیا جواب دیا؟ کوفہ سے آنے والا شخص کہہ رہا ہے کہ جب میں کوفہ سے نکلا تو حالت یہ تھی کہ مسلم کا سر دار الامارہ کے اوپر نصب تھا اور مسلم کی لاش کو کوفے کی گلیوں کے اندر گھسیٹا جا رہا تھا۔ ابھی اسباب ظاہری کے تحت بھی جب اطلاع مل گئی، عزیز و سنیے گا، تو جناب امام مظلوم کیا کہتے ہیں کہ ذرا مسلم کی بیٹی کو تو لے آنا، مسلم کی بیٹی کو تو لے آنا۔ جناب مسلم کی ایک بیٹی، اس کو لایا گیا، بچی ہے۔ امام مظلوم قریب بلاتے ہیں، اپنی گود میں بٹھاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کہا کہ نئے گوشوارے لانا، نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ وہ بچی خاندان اہل بیت کی بچی ہے، اس نے پہچان تو لیا کہ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہ خاص شفقت مجھ پر بڑھتی جا رہی ہے۔ کہنے لگی کہ ویسے تو ہمیشہ ہی آپ مجھ پر بڑی محبت کیا کرتے تھے، شفقت کیا کرتے تھے، مگر آج جو انداز ہے وہ کچھ عجیب سا ہے۔ مجھے یہ بتائیے، میرے بابا کی خیر تو ہے؟ میرے بابا کی خیر تو ہے؟ امام حسین نے اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور کہنے لگے کہ اگر مسلم نہ رہے تو کیا ہوا، میں تو موجود ہوں مسلم کی جگہ پر، آج سے مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ عزیزوں، دور سے سکینہ یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ سکینہ نے صرف اتنا سمجھا اپنی معصومیت کے ساتھ کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جاتا ہے تو اسے پیار کیا جاتا ہے، اسے نئے گوشوارے پہنائے جاتے ہیں۔ سکینہ کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ یتیمہ کے کان سے گوشوارے چھینے جا سکتے ہیں۔ مگر اس بچی نے شام غریبہ میں ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ جب باپ کی یتیمی کا اعلان ہوا ہے تو کوئی شفقت سے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، ہاں گوشوارے نوچنے والے موجود ہیں۔ بس عزیزوں، آخری ایک بات سنیے اور میں مجلس کو مکمل کر لوں۔ بہت بعد میں کسی شخص نے سید سجاد سے ایک سوال کیا، کوفہ کا رہنے والا ہے، وہ ایک سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، میں اس دن بھی دربار میں تھا کہ جب آپ کو گرفتار کر کے لایا گیا، اور میں اس دن بھی دربار میں تھا کہ جب مسلم بن عقیل کو گرفتار کر کے لایا گیا، مگر فرزند رسول میں نے بہت فرق دیکھا۔ جب مسلم کو لایا گیا تھا دربار کے اندر تو مسلم کا انداز کیا تھا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، سینہ چوڑا تھا، ڈانٹ رہے تھے، ایک عجیب جاہ و جلال تھا کہ جس کے ساتھ مسلم بن عقیل دربار کے اندر آئے تھے۔ مسلم کتنے ہی بہادر کیوں نہ ہو مگر معصوم تو نہیں ہے، امام وقت تو نہیں ہے، مگر مولا جب میں نے آپ کو دیکھا تو عجیب معاملہ تھا، آپ کی آنکھیں بھی جھکی ہوئی تھی، آپ کا سینہ بھی سکڑا ہوا تھا۔ مولا آپ اس جاہ و جلال کے ساتھ بات نہیں کر رہے تھے جو مسلم بن عقیل کا جاہ و جلال تھا۔ سید سجاد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، زار و قطار رونے لگے اور ایک جملہ کہا، اور اسی جملے پر میں مجلس کو مکمل کر رہا ہوں۔ سید سجاد کہنے لگے، اے سوال کرنے والے، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے انصاف نہیں کیا، تو نے مسلم کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا تو یقیناً مشاہدہ کیا، مسلم کا جاہو جلال تو دیکھا، مسلم کا چوڑا سینہ تو دیکھا، اور میری جھکی ہوئی آنکھیں دیکھی، میرا سکڑا ہوا سینہ دیکھا، مگر اے سوال کرنے والے، تو نے یہ نہیں دیکھا کہ مسلم جب آئے تھے تو تنہا آئے تھے، مگر سید سجاد جب آیا تھا تو تنہا نہیں آیا تھا، نبی زادیاں ساتھ میں تھیں، علی اور زہرا کی بیٹیاں ساتھ میں تھیں۔ ارے جسے گھر کے صحن میں کسی نے ننگے سر نہ دیکھا ہو، اسے جب دربار میں کھلے سر کے ساتھ لایا جائے، سید سجاد نگاہیں بلند کرے تو کیسے، وہ جاہ و جلال ہو تو کیسے۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون ماتم حسین۔